الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم ياسين شريف کے اس رکوع میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی قدرت کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں ان نشانیوں میں سے جو نشانیاں اس رکوع میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے بیان فرمائی ہیں سب سے پہلی نشانی وآیت لہم الارض المیتہ ہے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس رکوع کی ابتدائی چند آیات میں زمین کی چند نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ ان نشانیوں پر غور کرو زمین پر غور کرو خشک ہوتی ہے آسمان سے پانی برستا ہے زندہ ہو جاتی ہے سبزے نکلتے ہیں گھاس اگتا ہے پھل فروٹ میوے لگتے ہیں گنجان باغ بن جاتے ہیں اور ان پھلوں سے تم فنا فنا کام کر سکتے ہو سبزیوں سے فنا فنا فائدہ اٹھا سکتے ہو یہ سب کچھ تمہارے پروردگار نے کیا ہے اس پر غور کرو زمین میں جو چیز تمہیں نظر آ رہی ہے اس پر غور کرو اور ان چیزوں پر غور کر کے اپنے رب کو پہچانو اپنے خدا کو پہچانو اپنے خدا کی توحید کے قائل ہو جاؤ اپنے خدا کے وجود کے قائل ہو جاؤ اور اپنے خدا کے سامنے گردن جھکا دو زمین کی چند نشانیوں کو ذکر کرنے کے بعد آسمان کی چند نشانیوں کا ذکر ہوا جو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی قدرت کی دلیلیں ہیں چاند سورج رات اور دن کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا یہ مستحکم نظام اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہی چلا رہے ہیں پھر دعوت فکر کہ سوچو غور کرو ان فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں لآیات لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے نشانیاں کس بات کی نشانیاں اللہ کے وجود کی نشانیاں کس بات کی نشانیاں اللہ کی توحید اور اللہ کے ایک ہونے کی نشانیاں تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے چند زمین کی نشانیاں اور چند آسمانوں کی نشانیاں اب ان دونوں سے ہٹ کر ایک اور آگے نشانی ہے اور وہ نشانی سمندر کی ہے سمندر کا خالق بھی اللہ ہی ہے اور سمندر بھی اپنے اندر ایک طاقت لیے ہوئے ہے سمندر کے بیچ میں اگر کوئی چیز گرتی ہے تو اس کی حیات تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے ایک تو ایک ہے سمندر کی موجوں کا تلاطم سمندر کی موجوں کی شدت اور پھر یہ کہ سمندر کے بیچوں بیچ اگر کوئی شخص گرتا ہے تو کنارہ بہت دور اب ایک سمت سے دوسری سمت اگر کسی کو جانا ہو کسی سفر پہ تجارتی سفر پہ کسی اور غرض اور مقصد کے لیے تو اس انسان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس سمندر کو پار کر سکے انسان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس سمندر کو پار کر سکے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنی قدرت کا پھر مظاہرہ فرمایا, انسان کے عقل میں ارادہ پیدا فرمایا, انسان کے عقل میں سوچ ڈالی. اس نے اس سوچ کو استعمال کر کے لکڑیوں کو جمع کر کے ایک کشتی بنائی, اور یہ کشتی جو ٹنوں کی اور منوں کی, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس کے اندر یہ طاقت پیدا فرمائی کہ سمندر کے پانی میں غرق نہیں ہوتی. یہ اللہ ہی کی قدرت سے ہو رہا ہے. جس سمندر میں 10 پینی کا کوئن آپ ڈالو اور وہ غرق ہو جاوے, اس کے اندر کئی ٹنوں اور کئی منوں کی کشتی کھڑی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک اللتی تجری فی البحر. ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمان و زمینوں کی پیدائش میں, واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں, والفلک اللتی تجری فی البحر, اور اس کشتی میں جو سمندر میں چلتی ہے, بما ینفع الناس, اس سامان کو لے کر جو لوگوں کے لیے نافع ہے, لوگوں کا سامان لے کر جو چل رہی ہے, خوراک لے کر چل رہی ہے, پھل فروٹ کو لے کر چل رہی ہے, ویجیٹیبل کو لے کر چل رہی ہے, کپڑوں کو لے کر چل رہی ہے, انسانی ضروریات کو لے کر چل رہی ہے, ان سب میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. انسان کے دل و دماغ میں سوچ اللہ نے پیدا کی, اس سوچ کے نتیجے میں اس نے ایک کشتی بنائی, اور یہ کشتی اب ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک, ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ تک اس کو پہنچاتی ہے. اس وقت بھی ایروپلین کا زمانہ ہے, ہوائی جہاز کا زمانہ ہے, لیکن جو سامان کشتیوں سے ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہوتا ہے وہ ہوائی جہازوں سے منتقل نہیں ہوتا. اور پھر اللہ نے دنیا کا کچھ نقشہ ایسا بنایا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ کشتی کی ایجاد نہ ہوتی اور کشتی کا انوینشن نہ ہوتا تو ہم لوگ بڑی مصیبت میں پڑ جاتے. اس لیے کہ اللہ نے دنیا کا نقشہ کچھ ایسا بنایا ہے کہ جب تک کشتی کے سہارے سے آدمی اپنے سامان کو منتقل کرنے کی کوشش نہ کرے تو بڑے بڑے سامان ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ میں نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے تمام ملکوں کی نظر میں سوئز کنال بہت ہی ایک قیمتی سرمایہ ہے. اس سوئز کنال جو ہے اس کی حیثیت یہ ہے کہ اگر اس کو بند کر دیا جائے تو ادھر کا سامان ادھر نہیں جا سکتا, ادھر کا سامان ادھر نہیں آ سکتا. حالانکہ ہوائی جہاز کا زمانہ ہو چکا ہے, ایروپلین کا زمانہ ہے, لیکن لوگ جانتے ہیں کہ جو کام کشتی کر سکتی ہے وہ کام ہوائی جہاز نہیں کر سکتا. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے یہاں پر اپنی قدرت کا بھی مظاہرہ فرمایا اور ساتھ ساتھ میں احسان, کہ احسان تو دیکھو میرا, کہ تمہارے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا, ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے جانا بہت ہی مشکل ہو جاتا اگر کشتی کی ایجاد نہ ہوتی. اور کشتی کی ایجاد کے بعد بھی اگر اس کشتی کو پانی پر میں ٹھہراؤ نہ دیتا, ٹھہراؤ کی صلاحیت اس میں پیدا نہ کرتا تو تم کیا کرتے؟ کشتی بنانے کے بعد بھی وہ غرق ہو جاتی. لیکن نہیں, میں نے تمہارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی, کشتی کا نقشہ بنایا, اور تم نے پھر کشتی بنائی, اور کشتی بنانے کے بعد اس کو پانی پہ رکھی تو پانی کی سطح پر ٹھہراؤ بھی میں نے اپنی قدرت سے عطا کیا. اب تم جاتے ہو, سفر کرتے ہو, ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ سے تیسری جگہ, تو اب یہ نشانی, وَآیَتُ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے, ہماری قدرت کی ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا بھری ہوئی کشتی میں. اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا بھری ہوئی کشتی میں. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
اور ہم نے ان کے لیے پیدا کی اسی کے مانند اور سواریاں جن پر یہ سواری کرتے ہیں. یہ جو پہلا ٹکڑا ہے وآیت اللہم, ہم نے ان کے لیے ایک نشانی بنائی ہے, اور وہ نشانی کیا ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا بھری ہوئی کشتی میں. تو سوال یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ ارشاد کیوں نہیں فرمایا کہ ہم نے ان کو خود کو سوار کیا کشتی میں, احسان انہی کے سروں پر کیوں نہیں ڈالا, یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نے کشتی بنائی اور تمہارے سفر کے لیے تمہیں کشتی کی سہولت مہیا کی اور ہم نے تمہیں اس پہ سوار کرایا, ہم نے تمہیں کشتی میں بٹھا دیا اور تم کشتی میں بیٹھ کے سفر کرتے ہو. یہ کیوں کہا کہ وآیت اللہم انا حملنا ذریتہم, کہ ہم نے ان کی اولاد کو کشتی میں سوار کیا. اس کے حضرات مفسرین نے مختلف جوابات دیے ہیں اور مختلف توجیحات کی ہیں. یہاں آپ حضرات کی خدمت میں صرف دو توجیحات بیان کرنا چاہتا ہوں. علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ ذریتن کے عربی زبان میں دو معنی ہیں. ذریتن کا ایک معنی ہے اولاد اور دوسرا معنی ہے باپ دادے, آباؤ اجداد. علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ذریتن سے مراد اولاد نہیں لیا ہے بلکہ ذریتن سے مراد آباؤ اجداد لیا ہے. اب ذرا اس ترجمے کو ٹھیک کرتے ہیں, اس تفسیر کے موافق کیا ہے ترجمہ ہوا کہ وہ آیت اللہم, اور ان کے لیے ہماری قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ انا حملنا ذریتہم, کہ ہم نے ان کے باپ داداؤں کو کشتی میں سوار کیا, فی الفلک المشحون, بھری ہوئی کشتی میں. اور علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مقام امتنان ہے, اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر احسان جتا رہے ہیں. کیا احسان جتا رہے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تھا, اگر میں تمہارے باپ داداؤں کو کشتی میں سوار نہ کرتا تو دنیا میں تمہارا وجود ہی نہ ہوتا. تو ایک طرف تو نشانی کی نشانی بن گئی کہ دیکھو کشتی ہماری قدرت کی نشانی ہے کہ سمندر میں غرق نہیں ہوتی, اور ساتھ ساتھ میں ہم پر یہ احسان ہو گیا کہ تمہارے باپ داداؤں کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تقریباً 80 سے کچھ زائد مسلمان جو تھے, اگر ان کو ہم کشتیوں میں سوار نہ کرتے تو تمہاری تو نسل ہی نہ چلتی. اس لیے کہ حضرات مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس وقت اس روئے زمین پر جتنے انسان ہیں یہ سب کے سب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں. جب سیلاب آیا, سیلاب میں سب کے سب غرق ہو گئے, سب کے سب غرق ہو گئے, اور تقریباً 80 سے کچھ زائد مسلمان جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے وہ بچ گئے. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم فرمایا تھا کہ جانوروں میں سے ہر ایک کے ایک ایک جوڑے اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا دو. اب اونٹ کے نر و مادہ کو بٹھا لیا, گدا ہے اس کا نر و مادہ, گھوڑا ہے اس کا نر و مادہ, مرغی ہے نر و مادہ, میل فیمیل, تاکہ ان کی نسل چلتی رہے. تو یہ بھری ہوئی کشتی تھی, ان بھری ہوئی کشتی میں ہمارے باپ داداؤں کو اس میں بٹھا لیا. تو یہ جو 80 سے کچھ زائد تھے, اس سیلاب کے ختم ہونے کے بعد کشتی سے باہر اترے, اور کشتی سے نکلنے کے بعد وہ جانور بھی اترے, جانوروں کی نسل اپنے طور پر چلتی رہی. اور حضرات مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان 83 میں سے کسی کی نسل نہیں چلی. یہ جو مسلمان کچھ 80 سے زائد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے, ان میں سے کسی کی نسل نہیں چلی. نسل صرف چلی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تین بیٹوں کی, حام, سام اور یافس, یہ تین بیٹے تھے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو اس وقت اس روئے زمین پر جتنی انسانیت نظر آ رہی ہے, جتنے انسان نظر آ رہے ہیں, یہ سب کے سب ان تین بیٹوں کی اولاد, اور یہ تین حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس وقت اس روئے زمین پر جتنے انسان ہیں یہ سارے کے سارے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے. اسی لیے شرعی اصطلاح میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے, کہ آدم اول تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے جن کی ہم سب اولاد ہیں, اور اگر حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی حیثیت آدم ثانی جیسی ہے کہ اگر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل نہ چلتی تو اس روئے زمین پر انسانیت کا وجود ہی نہ ہوتا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ایک مظہر کو بیان فرمائے کہ کشتی ہماری قدرت کاملہ کا مظہر ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی خیال کرو کہ اگر ہم نے تمہارے باپ داداؤں کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کشتی میں نہ بٹھایا ہوتا تو وہ سارے کے سارے غرق ہو جاتے، ہمارا نوح بھی غرق ہو جاتا، اس کے بیٹے بھی غرق ہو جاتے، اور اگر وہ غرق ہو جاتے تو اس دنیا میں کوئی انسان نہ رہتا، اور جب انسان نہ رہتا تو تمہارا وجود کیسے ہوتا؟ اب یہاں پھر وہی دعوت الی العبادت، کہ تم اپنے پروردگار کو تسلیم کر لو جس پروردگار کی وجہ سے تمہارا وجود ہے، اگر وہ نہ چاہتا تو تم تو دنیا میں رہتے ہی نہیں۔ ایک تو تفسیر یہ ہو گئی ذریتن، اور ذریتن کا مشہور معنی وہی ہے اولاد، اس کی حضرت تھانوی قدس سرہ نے بہت اچھی توجیہ فرمائی ہے اپنے مشہور معنی پر رکھتے ہوئے، پھر وہی ترجمہ وآیت اللہم، اور ہماری قدرت کاملہ کی ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے انا حملنا ذریتہم، کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں کفار اور مشرکین کے یہاں یہ دستور تھا کہ وہ تجارت کے لیے اپنی اولاد کو بھیجا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی باریک اشارے کیے ہیں جس کا مفہوم جو میری سمجھ میں آیا ہے کہ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو تجارت کے لیے بھیجا کرتے تھے، ریٹائرڈ ہونے کے بعد کہ اب ہم ریٹائرڈ ہو گئے، اب جو ہیں بچے تجارت چلا لیں گے، اور یہ کشتیاں بھری ہوئی سامان سے لدی ہوئی، روزی سے لدی ہوئی، تجارت کے مال اسباب سے لدی ہوئی کشتیاں بھری ہوئی، ان میں ہم نے سوار کرایا ان کی اولاد کو، اگر ہم نہ چاہتے تو یہ کشتیاں غرق ہو جاتی، کشتیاں غرق ہو جاتی تمہاری اولاد برباد ہو جاتی، تمہاری اولاد اگر غرق ہو جاتی ساتھ میں تمہارا مال سامان بھی غرق ہو جاتا۔ کشتیوں کو محفوظ رکھ کر تمہیں روزی کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ۔ اور تمہاری اولاد کو محفوظ رکھ کر تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک کون پہنچا رہا ہے؟ تو جو اللہ تمہارے ساتھ اتنا احسان کا سلوک کر رہا ہے اس کے سامنے تم گردن جھکانے کے لیے تیار نہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس کے اندر اللہ نے تین نعمتوں کا ذکر فرما دیا اس ایک آیت میں۔ ایک ذکر تو یہ فرمایا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے تمہیں بے اولاد نہیں رکھا، تمہیں اولاد عطا کی ہے، تمہیں اولاد عطا کی، اور اولاد بچپنے میں نہیں، اولاد کو جوان بنا دی، اور اولاد جوان نہیں وہ اس قابل ہو گئی کہ تمہارا پورا کاروبار سنبھال سکے اور تم آرام سے گھر میں بیٹھے رہو۔ ایک یہ نعمت، اور دوسری نعمت یہ کہ وہ بھری ہوئی کشتیوں میں سفر کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تجارت اور روزی کے اسباب بھی مقرر فرما دیے ہیں، اس نے مہیا کیے ہیں، تو تمہیں روزی بھی خدا ہی پہنچاتا ہے، اولاد اللہ نے عطا کی، روزی بھی اللہ پہنچا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں تیسری نعمت یہ کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان کشتیوں کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ تو ایک طرف تو قدرت کا مظہر، قدرت کی نشانی، اور ساتھ ساتھ میں دعوت کہ جس کا تم پر اتنا زیادہ احسان ہے، کہ اگر وہ تمہارے باپ داداؤں کو کشتی میں نہ بٹھاتا اور نہ بچاتا تو تمہارا وجود باقی نہ رہتا، جس کا تم پر اتنا احسان کہ جس نے تمہیں گھر میں آرام سے بٹھا دیا اور تمہاری اولاد کو تمہاری تجارت میں لگا دیا، جس کا تم پر اتنا احسان کہ وہ اولاد کو مال و اسباب کے ساتھ صحیح سالم واپس لوٹاتا ہے اور تمہاری روزی کے ساتھ پہنچاتا ہے، اتنا احسان، اس کے سامنے تم جھکنے کے لیے تیار نہیں؟ تو آیت اللہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ان کے لیے ایک نشانی ہماری قدرت کی یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی اولاد کو سوار کیا بھری ہوئی کشتی میں، اور آگے ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے ان کے لیے اسی جیسی اور سواریاں پیدا کی جن پر یہ سواری کرتے ہیں، یا ہم نے ان کے لیے اسی جیسی اور سواری پیدا کی جس پر یہ سواری کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں اکثر حضرات مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد اونٹ ہے، کہ ایک طرف تو ہے آپ کی کشتی کہ سمندر میں تمہیں سفر کی ضرورت ہے، سمندر میں تمہیں کہیں تجارت کے لیے جانے کی ضرورت ہے، سمندر میں اگر تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف سامان کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے تو تم کشتی کو استعمال کرتے ہو، اور ہم نے تمہارے لیے اسی جیسی ایک دوسری سواری بنائی ہے جس پر تم سواری کرتے ہو، اور وہ اونٹ ہے کہ خشکی میں اگر تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے، خشکی میں اگر تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان منتقل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، खुश्की में अगर तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह तिजारत के लिए जाने की जरूरत पड़ती है तो जिस तरह समंदर में कश्ती इस्तेमाल करते हो इसी तरह खुश्की में तुम ऊंट को इस्तेमाल करते हो। यह भी हम ही ने तुम्हें दिया है। इसीलिए अरब हजरात के यहां ऊंट को सफीनतुल बर कहा जाता था कि ये खुश्की की कश्ती, इसलिए कि दोनों में मुमासलत है। मुमासलत क्या, उस पर भी सफर होता है, इस पर भी सफर होता है, वो भी समंदर को पार कराता है, ये सहरा को पार कराता है, उसके ऊपर भी तिजारत का सामान लगता है, इसके ऊपर भी तिजारत का सामान लगता है। तो इस मुनासबत की वजह से वो कहते थे कि सफीनतुल बर। लेकिन यहां सवाल ये पैदा होता है कि अगर इससे ऊंट ही मुराद है और सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के जमाने में आम्मतुन नास ने यही समझा होगा कि इससे ऊंट मुराद है और बाद के मुफस्सिरीन ने भी ऊंट ही का जिक्र फरमाया है, तो अल्लाह जल्ला जलालुहु वाम्मन वालुहु ने जिस तरह कश्ती को साफ साफ जाहिर फरमा दिया इस तरह ऊंट का जिक्र क्यों नहीं फरमाया, ये यहां सवाल पैदा होता है। अल्लाह ने इस जुमले को मुबहम क्यों रखा कि वखलकना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून, कि अल्लाह ने उनके लिए उसी जैसी एक और सवारी पैदा की है जिसके ऊपर ये सवार होते हैं, या उसी जैसी सवारियां पैदा की हैं जिन पर ये सवार होते हैं। तो आप अगर इस आयत पर गौर करें तो आपको मालूम ये होगा कि अल्लाह जल्ल जलालहु वाम मनवालहु ने इस जुमले को मुबहम इसलिए रखा कि अल्लाह जल्ल जलालहु वाम मनवालहु जानते थे कि बाद के जमाने में ऐसी बहुत सी सवारियां पैदा होने वाली हैं जो कश्ती का काम करेगी। अल्लाह को यह मालूम था कि बड़ी बड़ी ट्रकें पैदा होंगी। अगर ऊंट का जिक्र फरमा देते तो कुरान मजीद जो कयामत की सुबह तक के लिए कलाम है वो थोड़ा नाकिस रह जाता। उसमें अगर कश्ती के साथ साथ ऊंट का जिक्र फरमा देते तो ट्रक उसमें दाखिल न होता, उसके अंदर बड़ी बड़ी वैनें और कोचें दाखिल न होती, उसके अंदर एरोप्लेन दाखिल न होता। वह खलक ना लहुम मिसलिही मा यरकबून, और हमने उनके लिए पैदा किया, क्या पैदा किया, उसी जैसी और सवारियां जिन पर ये सवार होते हैं। अब इसके अंदर सब कुछ आ गया, कयामत की सुबह तक जितनी सवारियां बनेंगी या जितनी सवारियां अब तक बन चुकी हैं वो सारी इस आयत में आ गई। ये भी कुरान मजीद के अल्लाह के कलाम होने की दलील है कि इतनी जामियत। अगर यहां ऊंट का सिर्फ जिक्र होता तो कोई इश्काल कर सकता था कि अल्लाह जल्ल जलालहु वाम मनवालहु का कलाम नाकिस रहा है कि इसके अंदर दूसरी सवारियां नहीं आई, लेकिन कितनी जामियत। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मेरे जहन में आ गई, आपने ये दुआ हमें सिखाई कि तुम ये दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल जुनून वल जुज़ाम वल बरस वसय्यिल असकाम। नबुवत की दलील, इसलिए कि नबुवत का कोई जुमला नाकिस नहीं होता, उस पर उंगली उठाने का या हर्फ उठाने का मौका नहीं होता। क्या इरशाद फरमाए कि ये दुआ मांगा करो अल्लाह से, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन्नी अऊज़ु बिका, मैं तेरी पनाह मांगता हूं, मिनल जुनून, जुनून से, पागलपने से, वल जुजाम वल बरस, जुजाम से और बरस से, कोड़ से, कोड़। और कोड़ की दो किस्में हैं, एक अदना दर्जे का कोड़, एक आला दर्जे का कोड़। अदना दर्जे का जो कोड़ है उसमें सिर्फ चमड़ी का रंग बदल जाता है जिसको बरस कहते हैं, और आला दर्जे का कोड़ जिसमें इंसान के आज़ा टुकड़े टुकड़े होकर गिरने शुरू हो जाते हैं जिसको जुजाम कहते हैं। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियां, ये तीन, इसके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मंगवाई कि भाई पनाह मांगो अल्लाह से कि ये अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं, किससे, जुनून से, पागलपने से, जुजाम से, बरस से। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बड़ी बड़ी यही तीन बीमारियां थी। होना यह चाहिए था कि यहां पर खत्म हो जाती, लेकिन अगर यहां यह बात खत्म हो जाती तो फिर कयामत की सुबह तक की नबूवत का मसला कौन हल करता, फिर टीबी की दुआ कैसे हल होती, कैंसर का मसला कैसे हल होता, एड्स का मसला कैसे हल होता। और नबूवत की जुबान कामिल होती है, जुबान नबी की होती है, बात अल्लाह की होती है। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं पर बात को खत्म नहीं किया, बल्कि आगे क्या इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल जुनून वल जुज़ाम वल बरस वसय्यिल असकाम, और ये अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं तमाम खतरनाक बीमारियों से। ये जुमला मुबहम रहने दिया कि बाद में जाकर और भी खतरनाक बीमारियां दुनिया में पैदा होने वाली हैं, इन सारी बीमारियों से नजात के लिए दुआ किया करो। दूसरी जगह पर अल्लाह तआला ने क्या इरशाद फरमाया, वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वज़ीना, اللہ تعالیٰ پھر مقام امتنان میں احسان جیتا رہے ہیں انسان پر کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے، ہم نے تمہیں یہ دیا، ہم نے تمہیں وہ دیا، ہم نے تمہیں یہ دیا، ہم نے تمہیں وہ دیا. آگے فرمایا والخیل والبغال والحمیر، ہم نے تمہارے لیے گھوڑے پیدا کیے، ہم نے تمہارے لیے کھچر پیدا کیے، ہم نے تمہارے لیے گدھے پیدا کیے. لترکبوہا وزینہ، اس کے دو مقصد ہیں، ایک تو یہ کہ تم بطور زینت کے اس کو استعمال کرتے ہو. گھوڑے کو دیکھ کر انسان فرحت محسوس کرتا ہے، ایک زینت کی چیز ہے. لیتر کبوہا، اور تم اس کو سواری کے لیے استعمال کرتے ہو. یہ تین چیزیں، گھوڑا، کھچر اور گدھا، یہ تین چیزیں تم اپنی سواریوں کے لیے استعمال کرتے ہو. تو دیکھو مقام امتنان ہے. کیا مقام امتنان؟ کہ ہمارا تم پر اتنا احسان ہے کہ ہم نے تمہارے لیے فلاں چیز کھانے کے لیے بنائی، فلاں چیز پینے کے لیے بنائی، فلاں چیز پہننے کے لیے بنائی، فلاں چیز اس کے لیے بنائی، اور سواری کے لیے ہم نے تمہارے لیے تین چیزیں بنائی. اگر قرآن مجید یہیں پر آ کر بات کو ختم کر دیتا تو بعد میں ایجاد ہونے والی سواریوں کا ذکر نہ ہوتا. اس لیے اللہ جل جلالہ وعمن وارو آگے ارشاد فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا فرمائیں گے جسے اس وقت تم نہیں جانتے. کمال دیکھو، قرآن مجید کا کمال دیکھو، نبوت کا کمال دیکھو. قرآن مجید اللہ جل جلالہ وعمن وارو کی کتاب ہے، اس میں رائے کے دانے کے برابر بھی شک نہیں ہو سکتا. اس قرآن مجید کے مقابلے کی دنیا بھر میں، دنیا کے کونے کونے میں کتاب تلاش کرو تمہیں نہیں مل سکتی. کتنی جامعیت اور کتنا کمال کہ ذرہ برابر کوئی ایسی بات قرآن مجید رہنے نہیں دیتا کہ کسی کو شبہ کی گنجائش ہو. تو یہاں بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سامنے، کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے سامنے مقام امتنان کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، بطور امتنان کے یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے ایک کشتی بنائی ہے سمندر کی، اور دوسری کشتی بنائی ہے یہ خشکی کی، جس کو تم سفینۃ البر کہتے ہو، یہ اونٹ ہے اور ادھر کشتی ہے. ان دونوں کے اوپر تم اپنا سامان لاد کر جاتے ہو، اس پر تم تجارت کرتے ہو. لیکن اگر یہیں پر بات اٹک جاتی تو آگے کا مسئلہ حل نہ ہوتا. اس لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اونٹ کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ صرف اتنا کہہ دیا کہ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اسی جیسی اور سواریاں پیدا کی ہیں جن پر یہ سواری کرتے ہیں. اس میں ساری سواریاں آ گئی اب قیامت کی صبح تک، اور اس میں ایروپلین بھی آ گیا. اس لیے کہ ایروپلین کا بھی تقریباً وہی مقصد ہے جو ایک کشتی کا مقصد ہوتا ہے، سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، پیسنجروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا. اور جتنی مشابہت کشتی سے ایروپلین کو ہے، اتنی اونٹ کو بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کشتی میں بھی اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کہ پانی کی سطح پر ٹھہرا ہوا ہے اور اندر غرق نہیں، پانی کی سطح پر ٹھہری ہوئی ہے کشتی، غرق نہیں ہو رہی. اور ادھر جو آسمانوں میں ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، وہ بھی اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی قدرت کی مظاہرہ. کیا قدرت کا مظاہرہ؟ یہ ہوائی جہاز ہوا کی سطح پر اڑ رہا ہے اور نیچے نہیں آتا. یہ بھی ٹنو منو کا، وہ بھی ٹنو منو کا، نہ یہ غرق ہوتی ہے نہ وہ نیچے آتا ہے. ان دونوں میں مماثلت. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ پرندوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات و یقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، تم ان پرندوں کو نہیں دیکھتے جو آسمان اور زمین کے بیچ میں اڑ رہے ہیں؟ ان کو خدا کے سوا کون تھامے ہوئے ہے؟ اللہ ہی ان کو تھامے ہوئے ہے. تو یہ جو پرندے ہیں ان کو جب اللہ تھامے ہوئے ہے، تو اتنے ٹنو منو کا ایروپلین ہے، اس کو کون تھامے ہوئے ہے؟ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی قدرت کاملہ. آگے اس نعمت کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں، اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں نہ ماننے والوں کو، اللہ سے روگردانی کرنے والوں کو، اللہ کی ان آیات پر ایمان نہ لانے والوں کو. اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں غرق کر دیں، اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں غرق کر دیں، اگر ہم چاہیں تو یہ اونٹ ان کا صحرا میں اور ڈیزرٹ میں گم ہو جائے اور پانی کے بغیر یہ پیاسا مر جائے، اگر ہم چاہیں تو آسمانوں سے ہوائی جہاز کو نیچے گرا دیں، اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں. اور یہ اتنا بڑا سمندر کہ جس سمندر کے بیچوں بیچ اتنی بڑی بڑی ٹنوں کی کشتیاں ایک تنکے کی حیثیت نہیں رکھتی، ایک تنکے کی حیثیت نہیں. جب یہ کشتی سمندر کے بیچ میں جاتی ہے، اتنا بڑا سمندر اس کے اندر یہ کشتی جا رہی ہے، اگر ہم انہیں غرق کر دیں اور غرق ہونا یہ شروع ہو جائیں، فلا صریخ لہم، تو ان کے لیے کوئی فریاد رس نہ ہو، کوئی فریاد سننے والا نہیں، ان کی فریاد اور پکار کو سننے والا کوئی نہیں، اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں. ولا ہم ینقذون، اور نہ یہ بچائے جا سکیں، ان کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. لیکن اللہ جل جلالہ عام نفعلہ فرماتے ہیں کہ ان کی اتنی نافرمانیوں کے باوجود، اتنی نافرمانیوں کے باوجود اور ان کے 360 خداؤں کے سامنے جھکنے کے باوجود، और इनके मेरे अहकाम से रुगर्दानी करने के बावजूद मैंने इनको बचाया हुआ है। क्यों बचाया हुआ है? दो सबब से, इल्ला रहमतम मिन्ना, मगर हमारी तरफ से मेहरबानी है। एक तो हमारी शफकत है, हमारी रहमत है, हमारी मेहरबानी है कि हम इन्हें और मौका दे, शायद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों इन्हें हिदायत कबूल करने का मौका मिले, शायद ये इस्लाम के दामन में आ जाए। और दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह है कि वो मताअन इलाहीन, कि हमने एक वक्ते मुकर्ररा के लिए इस दुनिया में रहकर सबके लिए फायदा उठाना मुकर्रर कर दिया है कि ये साहब 50 साल तक दुनिया का फायदा उठाएंगे, ये साहब 60 साल तक, ये साहब 70, ये साहब 25 साल तक, ये साहब 100 साल तक, बस उस वक्त तक ये नाफरमानी भी करता रहे फिर भी हम उसे अपनी नेमतें देते रहते हैं। तो अल्लाह जल्ला जलालहु अम्मन वालों ने फिर इन्हें झंझोड़ा के देखो, अगर हम चाहें तो हम तुम्हें गर्क कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम तुम्हें हलाको बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये हमारी शफकत है, ये हमारी रहमत है कि हमने तुम्हारे लिए एक वक्त मुकर्रर किया है कि उस वक्त तक तुम फायदा उठाओ, तो उस वक्त के आने से पहले पहले ही तुम ईमान कबूल कर लो ताकि दुनिया के फायदे के साथ साथ तुम्हें उखरवी फायदा भी मिल जाए। अल्लाह जल्ला जलालहु अम्मन वालों हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जल्ला जलालहु अम्मन वालों हमारे कुलूब में ईमान की जिला बख्शे। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद की आजमत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद पर मुकम्मल यकीन और ईमान नसीब फरमाए। अल्लाह जल्ले जलालहु अम्मन वालो शुकूक व शुबहात से हमें महफूज फरमाए। हमारी नई नस्ल को इन शुकूक व शुबहात से महफूज फरमाए। अल्लाह जल्ले जलालहु अम्मन वालो जहनी तौर पर और कल्बी तौर पर हमारे दिलों में इतना यकीन पैदा फरमा दे कि अल्लाह ही की किताब है और ये सबसे अफजल किताब है, और अल्लाह ताला हमें यकीन अता फरमाए कि ये कुरान मजीद ही हमारे लिए दुनिया की सुरखरुई का जरिया है, आखिरत की कामयाबी का जरिया है। अल्लाह ताला हमें इसको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, पढ़ने से ज्यादा इसको समझने की तौफीक अता फरमाए, समझने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जल्ले जलालहु अम्मन वालो इसके हलाल को हलाल समझकर, हराम को हराम समझकर, हलाल पर अमल करने की, हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह जल्ले जलालहु अम्मन वालो इस ईमान की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह के साथ हमारा जो रिश्ता है और ये जो ताल्लुक है अल्लाह ताला इसको मुस्तहकम फरमाए, अल्लाह ताला इसको और मजबूत बनाए, और अल्लाह ताला मरते दम तक इस रिश्ते को बाकी रखे। वआखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين